فصل في المطلق والمقيد. یہ فصل ہے مولانا مطلق اور مقید کے بارے میں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کہ بحث چل رہی ہے وضع کے اعتبار سے بھائی, تو وضع کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھیں لفظ کی؟ چار, خاص, عام, مشترک اور مؤول. تو ابھی خاص اور عام کا ذکر ہوا ہے, ابھی مشترک اور مؤول باقی ہیں. درمیان میں یہ مصنف مطلق اور مقید کو کیوں لے آئے بھائی؟ سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں لے آئے؟ تو جواب یہ مولانا کہ یہ مطلق اور مقید خاص کی قسمیں ہیں, خاص کی قسمیں ہیں, اس لیے خاص اور عام کے فوراً بعد کس کو ذکر کر دیا؟ مطلق اور مقید کو ذکر کیا, مشترک اور مؤول کو ابھی ذکر نہیں کیا بھائی. تو خاص اور عام چونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں, ان کو اکٹھا ذکر کیا بھائی, پھر فوراً ہی آگے خاص کی قسمیں بتا رہے ہیں. اور نیز مولانا مطلق اور مقید کی چونکہ ان کے احکام کثیر ہیں بھائی, احکام کثیر ہیں اور ان کی ابحاث ہیں, مستقل ابحاث مولانا, اس لیے الگ فصل بنائی کہ ان کے احکام کیا ہیں؟ کثیر ہیں, اور ان کی ابحاث کیا ہیں؟ مستقل ابحاث ہیں ان کی, تو ان کو باقاعدہ الگ فصل لا کر ان کو ذکر کیا. مطلق کسے کہتے ہیں, مقید کسے کہتے ہیں مولانا؟ یاد رکھو مطلق وہ ہوتا ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے, اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو بھائی. مطلق وہ ہے جو صرف ذات پہ دلالت کرے, اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو, یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو, یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو, کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو. جیسے رجلن, جیسے حیوانن, سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ مطلق کسے کہتے ہیں جو صرف کس پر دلالت کرے؟ ذات پر دلالت کرے, اس میں کوئی اور وصف ملحوظ نہ ہو, یعنی کسی وصف کے ساتھ وہ موصوف نہ ہو رہا ہو, کسی قید کے ساتھ وہ مقید نہ ہو. اب بتائیے رجل کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ذات سے. کوئی صفت ہے ساتھ؟ نہیں. کوئی قید ہے؟ نہیں. حیوان صرف کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ذات پر. اس میں کوئی وصف ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ کوئی وصف نہیں, کوئی قید نہیں. اور مقید وہ ہوتا ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر دلالت کرے, جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر دلالت کرے, یعنی ذات کے ساتھ وہاں وصف بھی ملحوظ ہو, یعنی ذات کے ساتھ وہاں وصف بھی ملحوظ ہو. یعنی وہ موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ یا مقید ہو کسی قید کے ساتھ, یعنی وہ موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ اور مقید ہو کسی قید کے ساتھ. جیسے مولانا رجلن شریفن, رجلن. اب کیا ہوا مولانا؟ دیکھو پہلے رجل کیا تھا؟ مطلق تھا, اس میں کوئی وصف نہیں. اب کون کیا ہوا؟ یہ مقید ہو گیا صفت کے ساتھ, رجلون شریف. اب اس کا اطلاق ہر آدمی پہ نہیں ہو سکتا, صرف اس پہ ہوگا جس میں شرافت والی صفت پائی جائے. یا جیسے حیوان ناطق مولانا, پہلے حیوان مطلق تھا, ہر حیوان کو کہہ سکتے تھے, لیکن اب یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ ناطق کے ساتھ. صرف کس کو کہیں گے؟ انسان کو کہیں گے, جو ناطق ہوگا مولانا, غیر ناطق کو نہیں کہیں گے. تو یہ مقید ہے. صفت بھی کیا ہوتی ہے مولانا؟ قید ہوتی ہے. دیکھا قید آنے کی وجہ سے اس کا دائرہ دلالت کم ہوا مولانا, خاص. اب اوصاف کے ساتھ لحاظ رکھا جائے گا, بغیر اوصاف کے نہیں. اچھا جی, اب مطلق کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھو بھائی, دیکھیے کتاب میں خود آ رہا ہے مولانا، فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل ہے مولانا مطلق اور مقید کے بارے میں. ذہب اصحابنا، گئے ہیں ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہا، یعنی کس کے فقہا مولانا؟ احناف کے، ہمارے فقہا احناف کے فقہا گئے ہیں الى اس بات کی طرف کہ ان المطلق، یہ حکم شروع ہو گیا کہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کہ کتاب اللہ کے جو مطلق ہے مولانا کتاب اللہ میں سے، اذا امکن العمل باطلاقه، جب تک ممکن ہو عمل اس کے اطلاق پر، اس کے اطلاق کے ساتھ اس پر عمل، جب تک ممکن ہو عمل اس کے اطلاق کے ساتھ، فزیادت علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز، تو اس پر زیادتی کرنا خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھو، مطلق پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا. بھائی خبر واحد اور قیاس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو اس کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا، یہ تو کیا بن جائے گا؟ مقید بن جائے گا. تو آپ نے وصف اطلاق کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. کیا کر دیا؟ بھائی کتاب اللہ میں تو ایک چیز مطلق آئی تھی، مقید آئی تھی نہیں، اور جب تک اطلاق کے ساتھ عمل ممکن ہے اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید، کیونکہ اگر آپ مقید کریں گے تو کتاب اللہ ہے قطعی، اور یہ قسم کس کی ہے؟ مطلق مقید، خاص کی. تو جو خاص کا حکم ہے وہی اس کا حکم، اور خاص کیا ہوتا ہے مولانا؟ قطعی. تو یہ مطلق کیا ہے؟ اس پر وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا کیا ہے؟ قطعی ہے. وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا قطعی ہے. اب اگر آپ اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں جو ظنی ہیں، جو کیا ہیں، تو دیکھو کہ اس کے وصف اطلاق کو آپ نے گویا ختم کر دیا، منسوخ کر دیا. کس کے ساتھ؟ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ، اور قطعی کو ظنی کے ساتھ منسوخ نہیں کیا جا سکتا. حکم سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ کیا حکم ہوا بھائی مطلق کا؟ جب تک وصف اطلاق کے ساتھ اس پر عمل ممکن ہے اس پر خبر واحد یا قیاس کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کو مقید، اس کے ساتھ اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی. ورنہ تو کیا لازم آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ کے سے جو وصف اطلاق ثابت ہو رہا ہے اس وصف اطلاق کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ منسوخ کر رہے ہیں. اور وہ تھا قطعی، اور خبر واحد اور قیاس ہے ظنی، اور ظنی کے ساتھ قطعی کو منسوخ کرنا جائز نہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں ضابطہ یاد رکھو، اسی طرح مقید، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. المطلق یجری علی اطلاقہ، اور اسی طرح مقید ہے، المقید یجری علی تقیدہ، المطلق یجری علی اطلاقہ. والمقید یجری علی تقیدہ. جلدی جلدی لکھو بھائی، آپ بہت آہستہ لکھتے ہیں آپ لوگ. المطلق یجری علی اطلاقی، کیا معنی مولانا؟ مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر، اور مقید جاری ہوگا اپنی تقیید پر، قید کے ساتھ ہی اس پر عمل کیا جائے گا. اور مطلق پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہے تو وصف اطلاق کے ساتھ ہی اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا. دیکھیے مثالیں آئیں گی، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جب تو کہتے ہیں اذا امکن العمل باطلاقه، جب تک ممکن ہو عمل کرنا وصف اطلاق کے ساتھ، فزیادت علیہ بخبر الواحد والقیاس لا یجوز، تو زیادتی کرنا اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں. مثالہ فی قوله تعالی، اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے، فاغسلوا وجوہکم. جی بھائی قرآن میں آیت وضو ہے، کس طرح ہے بھائی؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. کہ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. تو دیکھو ہمارے نزدیک وضو کے فرائض کتنے ہوئے؟ چار: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسا کرنا، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. یہ فرق ہے ہمارے نزدیک چار. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، مولانا آگے آ رہا ہے نیت اور ترتیب، ان کے نزدیک نیت کرنا بھی فرض ہے وضو میں. نیت کی تو وضو ہوگا، نیت نہ کی تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح ترتیب سے کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ان کے نزدیک فرض ہے. کہ جس طرح کتاب کے اندر، کتاب اللہ میں پہلے چہرے کا ذکر ہے، پھر ہاتھوں کا ذکر ہے، پھر سر کے مسا کا ذکر ہے، پھر پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، یہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فرض ہے. تو دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ، تو یہ نیت کہاں سے ثابت کی؟ انہوں نے حدیث سے ثابت کی، خبر واحد سے. ترتیب انہوں نے کہاں سے ثابت کی؟ حدیث سے ثابت کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث سے ثابت کی. جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے بھائی، نیتوں پر ہے. تو معلوم ہوا نیت بھی کیا ہے اور وضو بھی ایک عمل ہے. معلوم ہوا اس کے اندر نیت کا کرنا فرض. جی اچھا، اور پھر ترتیب کہاں سے؟ ترتیب بھی ایک حدیث سے انہوں نے ثابت کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے مگر اسی کے ساتھ، یعنی اسی طرح کے وضو کے ساتھ. اس طرح وضو کرو گے تو اللہ نماز قبول فرمائیں گے ورنہ نہیں. اور کہتے ہیں وہ وضو ترتیب سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا؟ معلوم ہوا بغیر ترتیب کے بھی وضو کر لو گے تو وہ قبول نہیں. تو معلوم ہوا نیت بھی فرض ہے وضو میں اور ترتیب بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جی نیت اور ترتیب نظر آیا آپ کو عبارت میں بھائی؟ آگے آ رہا ہے والموالات. موالات کہتے ہیں پے در پے کرنا، والا نا پے در پے کرنا، یعنی ایک عضو ابھی خشک نہ ہوا ہو کہ دوسرا عضو بھی دھو لو بھائی، یعنی کہ ایک خشک ہو جائے پھر دھو لو. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں پے در پے کرنا بھی فرض ہے. یہ کس کے نزدیک فرض ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ. نیت اور ترتیب تھی امام شافعی رحمہ اللہ، اور موالات کس کے نزدیک فرض بھائی؟ امام مالک رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے پاؤں پر تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی. بھائی وضو کر لیں تو جس جگہ پر اگر پانی نہ لگا ہو وہ ذرا الگ نظر آ رہی تھی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو پتا چل رہا تھا اس جگہ پر پانی لگا ہی نہیں ہے پاؤں کے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جاؤ بھائی، جا کر اس شخص سے دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ کیا کرو؟ نماز پڑھو. بھائی آپ کے وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا پے در پے دھونا فرض ہے. ایک عضو خشک ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا عضو دھونا. اس لیے کہ اگر پے در پے دھونا فرض نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام صرف یہ فرماتے یہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے یہ دھو لو جا کر، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ دوبارہ وضو کرو. کیوں سارے کا؟ کیونکہ باقی اعضا خشک ہو چکے تھے. اور یہ وضو میں شرط ہے کیا؟ معلوم ہوا شرط ہے، فرض ہے کیا؟ کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے کیا کر لو. تو اس حدیث سے انہوں نے کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ پے در پے دھونا بھی فرض ثابت کیا. اچھا، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ امام داؤد ظاہری گزرے ہیں، مولانا ایک امام داؤد ظاہری، وہ فرماتے ہیں وضو میں بسم اللہ کا پڑھنا فرض، جس میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہو. حدیث کیا ہے مولانا؟ حدیث ہے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس پر، یعنی بسم اللہ کو نہ پڑھا. وضو کے شروع میں جس نے بسم اللہ نہ پڑھی وہ فرماتے ہیں اس کا وضو ہی. آپ تو دیکھیے مولانا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب اللہ کے، ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق دھونے کا حکم آیا ہے، کتاب اللہ میں نیت کا ذکر ہے نہیں، ترتیب کا ذکر ہے نہیں، موالات پے در پہ دھونے کا ذکر ہے نہیں، اسی طرح مولانا بسم اللہ کا ذکر ہے، تسمیہ کا ذکر ہے نہیں. تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے اور آپ خبر واحد کے ذریعے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مقید کر رہے ہیں. تو گویا آپ کتاب اور اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہے. وصف اطلاق کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کس سمجھ میں آیا؟ وہ عمل ہو سکتا ہے بھائی، بغیر نیت کے کرو یا نیت کے ساتھ کرو، جیسے مرضی، ترتیب سے کرو بغیر ترتیب کے کرو، اور پیدر پہ کرو یا پیدر پہ نہ کرو، ایک عضو خشک ہو جائے پھر دوسرا دھو لو ہمارے نزدیک پھر بھی صحیح ہے، بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو دونوں ٹھیک ہیں بھائی، وضو ہو جائے گا بھائی دونوں صورتوں میں. تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا اور اس مطلق پر عمل ممکن ہے. اب اگر آپ اس پر بسم اللہ کی یا موالات کی یا نیت اور ترتیب کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ آپ نے زیادتی کی کس پر؟ کتاب اللہ کے مطلق پر. تو گویا آپ نے اس کے وصف اطلاق کو کیا کر دیا؟ فوت کر دیا، یعنی اس کو منسوخ کر دیا، اور کتاب اللہ کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا کس کے ساتھ؟ خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں. تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اگر بتلایا تھا اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو کیا کیا جائے گا؟ دونوں پر عمل کیا جائے گا. اور یہاں ممکن تھا دونوں پر عمل کرنا کہ کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی. کس طرح؟ کہ جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہوئی ہے وہ فرض ہے اور جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے وہ سنت ہے. تو نیت کرنا سنت ہو گئی، ترتیب سے کرنا سنت ہو گئی، پیدر پہ کرنا سنت ہو گئی، بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہو گئی، ٹھیک ہے. فرائض وہی چار اور یہ باقی چیزیں کیا ہو گئیں؟ سنت ہو گئیں. تو دیکھو کتاب اللہ پر بھی عمل ہوا اور حدیث پر بھی عمل ہوا، اور کتاب اللہ کا وصف اطلاق بھی اپنی جگہ پر باقی ہے کہ فرض یہی چار ہیں، صرف ان چار کو بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا. البتہ ہاں پھر باقی سنتیں چھوٹ جائیں گی، لیکن وضو کم از کم فرض ادا ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جاری ہوگا کس پر؟ وصف اطلاق پر، اور یہ تو زیادتی. پھر بھی آپ نے کہا نیت ترتیب موالات اور تسمیہ سنت ہیں، تو زیادتی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ زیادتی تو پھر بھی آ گئی، چاہے سنت کی صورت میں کیوں نہیں ہے، زیادتی ہے یا نہیں؟ تو یہ تعبیر کتاب میں جو کی گئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، وہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ مطلق پر خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں. یوں نہ کہو، یوں کہو، ذرا الفاظ بدل لو پھر تعبیر بہترین ہو جائے گی، کہ مطلق پر خبر واحد کے ساتھ فرض اور شرط کے طور پر زیادتی جائز نہیں، سنت اور واجب کے طور پر زیادتی جائز ہے. بھائی کیا فرمایا؟ کہ مطلق پر فرض اور شرط کے طور پر زیادتی جائز نہیں اور سنت اور واجب کے طور پر زیادتی جائز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو زیادتی تو ابھی ہو رہی ہے لیکن سنت کے طور پر ہو رہی ہے، تو سنت کے طور پر کسی چیز کو زیادہ کر دو، بڑھا دو، ٹھیک ہے. واجب کے طور پر بڑھا دو، بڑھا دو بھائی، لیکن فرض کے طور پر نہیں بڑھا سکتے. کتاب اللہ سے تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تو ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ برقرار رہے گا مولانا، سمجھ میں آیا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ برقرار رہے گا. مثال مثال فی قوله تعالی، اس مطلق کی مثال مولانا اللہ کے اس قول میں ہے، فاغسلوا وجوہکم، تم دھو اپنے چہروں کو، فالمامور بہ ہو الغسل علی الاطلاق، مامور بہ جس کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ہو الغسل، وہ کیا ہے؟ دھونا ہے، علی الاطلاق، کس طور پر؟ مطلق طور پر، مطلق طور پر صرف دھونا فرض ہے. فلا یزاد علیہ شرط النیت، لہذا اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی نیت کی شرط، و ترتیب والموالات و تسمیت، اور ترتیب کی شرط اور موالات کی شرط اور تسمیہ کی شرط، بالخبری، کس کے ساتھ؟ خبر واحد. ولیکن یعمل بالخبری، لیکن عمل کیا جائے گا خبر پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر، لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ اس سے بدلے نہ کتاب اللہ کا حکم. اب کتاب اللہ کا حکم بھی برقرار، ہم نے کیا کہا؟ جو کتاب سے ثابت وہ کیا ہیں؟ فرض. فرض نہیں بڑھا سکتے، شرط اس پر کوئی آپ بڑھا نہیں سکتے. ہاں واجب کے طور پر کوئی چیز بڑھا دیں وہ فرض اور یہ کیا؟ واجب. یا وہ سنت کے طور پر بڑھا دیں وہ فرض اور یہ کیا؟ یہ کر سکتے ہیں بھائی. فیقال الغسل المطلق فرض، پس کہا جائے گا غسل مطلق فرض ہے، بحکم الکتاب، کس کے حکم سے؟ کتاب اللہ کے حکم سے. والنیت سنت بحکم الخبر، اور نیت کیا ہے؟ سنت ہے، کس کے حکم سے؟ خبر کے حکم سے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی اچھی طرح؟ تو دیکھو یہاں چار باتیں، خلاصہ کلام یہ، سب سے پہلے کہ اعتراض ذکر ہوا کہ مطلق مقید کو یہاں کیوں لائے، میں نے کیا بتلایا؟ کیونکہ یہ خاص کی قسمیں ہیں، تو لہذا خاص کے بعد ان کو ذکر کیا، مشترک معول کو ذکر، اور ان کی ابحاث کثیر ہیں مولانا، مستقل مباحث ہیں ان کے، اس لیے ان کو الگ فصل میں ذکر کیا. پھر اس کے بعد مطلق کی تعریف میں نے ذکر کی، مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس میں صرف ذات ملحوظ ہو اور وصف ملحوظ، جو صرف ذات پہ دلالت کرے. اور پھر میں نے مقید کی تعریف کی، کہ مقید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہوں مولانا. پھر اس کے بعد مطلق کا حکم بیان ہوا کہ مطلق کے وصف پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، کس کے ساتھ؟ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ. اور پھر اس کی مثال ذکر کی، فاغسلوا وجوہکم، یہ پوری آیت جو ہے اس کے اندر صرف دھونے اور مسح کے بارے میں آیا ہے، تو یہ مطلق ہے مولانا، دھونے اور مسح کے بارے میں کیا ہے؟ مطلق ہے. لہذا اس پر کس چیز کو زیادہ نہیں کیا جائے گا؟ نیت، ترتیب، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تینوں بھی فرض ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ موالات بھی فرض ہے، اور امام داؤد ظاہری فرم کیا فرماتے ہیں؟ تسمیہ بھی فرض ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ چیزیں خبر واحد سے ثابت ہیں، لہذا ایک ہاں ایسی صورت ہے دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے، جو کتاب سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ فرض، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ سنت. تو کتاب اللہ کا وصف اطلاق ابھی بھی اپنی جگہ باقی، وہاں مطلق دھونے کا ذکر تھا اور مسح کا ذکر تھا، تو فرض بھی مطلق دھونا اور مسحنا ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہوا وہ کیا ہے؟ سنت. اس پہ اشکال آپ کے ذہن میں آیا بھائی زیادتی تو پھر بھی ہو گئی، تو میں نے بتلایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی صرف تعبیر تھوڑی سی بدل لو، بات وہی ہے جو ذکر کی ہے صاحب کتاب نے، لیکن تعبیر بدل لو. کیسے بدل لو؟ صاحب کتاب نے کہا کہ خبر واحد اور قیاس سے زیادتی جائز ہی نہیں. آپ یوں نہ کہو، آپ یوں کہو کہ بطور فرض اور بطور شرط کے زیادتی جائز نہیں، لیکن بطور واجب اور بطور سنت کے زیادتی جائز ہے، لیکن واجب اور سنت کا درجہ تو فرض سے کم ہے مولانا. تو یہ بھی گویا اسی طرح ہے کہ گویا ہم نے زیادتی نہیں کی، وہ اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے مولانا، اطلاق فرضیت اپنی جگہ پر باقی ہے، وہی چار چیزیں فرض ہیں. خلاصہ بحث آ گیا سمجھ میں بھائی؟ دیکھیے بھائی آگے ایک اور مثال، وکذالک قلنا فی قوله تعالی، اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں بھائی، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد بھائی، فجلدوا، پس کوڑے لگاؤ، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، کتنے کوڑے؟ مئۃ جلدہ، 100 کوڑے. بھائی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے فقہ میں آپ نے، کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا، سو سو کوڑے لگائے جائیں گے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، کوڑے لگائے جائیں گے. اچھا تو یہاں پر مولانا کتاب اللہ میں مطلق کوڑے لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک حدیث آتی ہے مولانا امام شافعی رحمۃ اللہ ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے بھی لگائیں گے ایک سال کے لیے جلاوطن بھی کریں گے. کیا کریں گے ایک سال کے لیے؟ ان کے اپنے شہر وطن سے نکال دیا جائے گا ایک سال تک، یہاں تم نہیں آ سکتے بھائی. یہ بھی سزا کا حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ حد کا حصہ ہے. یاد رکھو مولانا سزائیں دو قسم پر ہیں، ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے تعزیر. حد وہ ہوتی ہے جو من جانب اللہ مقرر ہو، کسی انسان کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں. جیسے یہ 100 کوڑے یہ کس کی جانب سے مقرر ہیں؟ اللہ کی جانب سے. جیسے رجم کرنا یہ کس کی جانب سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے. جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یہ کس کی طرف سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے. کسی قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر تبدیلی کرے، سمجھ میں آیا؟ قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا، ثابت ہو گیا، اب ہزار ہاتھ سفارشیں آ جائیں، نہیں مولانا مسئلے کو بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سزا کس کی طرف سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو وہ حد کہلاتی ہے، اور کل حدود 6 ہیں بھائی، جیسے آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی؟ فقہ میں یہ ڈاکو کی حد ہے، یہ سمجھ میں آیا، اسی طرح شراب کی حد ہے وغیرہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور دوسری سزا تعزیر کہلاتی ہے، جو اللہ کی طرف، شریعت کی طرف سے مقرر نہیں، اور کوئی جرم کر لیتا ہے ان کی قاضی تعزیر دے گا، سزا مولانا اپنی طرف سے جو بھی مناسب سمجھے وہ سزا دے دے گا. 100 کوڑے 30 کوڑے 40 کوڑے 50 کوڑے جتنی دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن حد سے کم ہونی چاہیے. زیادہ تو کم سے کم حد ہے 80 کوڑے، تو قاضی بھی زیادہ سے زیادہ تعزیر 79 کوڑے تک دے سکتا ہے. حد سے کیا ہونی چاہیے؟ تعزیر تھوڑی سی کم ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں اس تعزیر میں قاضی کو گنجائش ہے، کمی بیشی کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جتنے دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن حد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کس کی جانب سے مقرر ہے؟ اللہ کی جانب سے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کریں بھائی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ 100 کوڑے بھی اور ایک سال کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث ہے، دیکھیے ایک دو سطروں کے بعد آ رہی ہے. قال علی حضور علیہ السلام نے فرمایا البکر بالبکری جلد 100 ای عقوبت زنا البکری، مضاف یہاں محذوف ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ عقوبت زنا البکری بالبکری، بکر غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ کے زنا کس کے ساتھ؟ غیر شادی شدہ کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے؟ جلد 100، یہ کتنی ہے مولانا؟ 100 کوڑے ہے، وہ تغریب عامن، اور ایک سال کی جلاوطنی ہے، تغریب کہتے ہیں جلاوطنی کو. تو البکر بالبکری اصل عبارت کس طرح ہے مولانا؟ عقوبت زنا البکر بالبکری، اور بکر کس کو کہتے ہیں؟ غیر شادی شدہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کی سزا، اس کے زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں. اور تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھا حدیث میں آیا جلاوطنی کا بھی ذکر ہے، معلوم ہوا جلاوطن بھی کیا جائے گا، یہ حد کا حصہ ہے. یہ جلاوطن کرنا کیا ہے؟ حد کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ سزا دی جائے گی. اسی طرح بھائی ہم کہتے ہیں نہیں، کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے فجلدوا کل واحد منھما 100 جلدا، ہر ایک کو کتنے کوڑے لگا دو؟ 100 کوڑے لگاؤ. وہاں تغریب کا ذکر ہے نہیں، معلوم ہوا حد صرف 100 کوڑے لگانا ہے. یہ جو تغریب ہے اگر ہم اس کی بھی لگا دیں مولانا قید، تو پھر تو کتاب اللہ کے مطلق کو کیا کرنا لازم آئے گا؟ مقید کرنا لازم آئے گا. کس کے ساتھ؟ تغریب کے ساتھ. تو اس کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا، اور کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں، کیونکہ المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ قانون یاد کرو، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا بھائی. ہاں ہم یوں کرتے ہیں، ایسی صورت نکالتے ہیں کہ دونوں پہ عمل ہو جائے. کس طرح؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سال کی جلاوطنی ہے یہ تعزیر ہے، اور جو حدیث میں اور سو کوڑے یہ حد ہے، یہ کیا ہے؟ حد ہے. اور تعزیر جو جلاوطنی اور جو تغریب ذکر ہے یہ کیا ہے؟ تعزیر ہے. قاضی اگر دیکھتا ہے کہ اگر میں نے سو کوڑے تو اس نے لگوانے ہی لگوانے ہی، حد یہ ہے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ سو کوڑوں سے بات نہیں بنتی بھائی، یہ لوگ باز آنے والے زنا سے نہیں، سو کوڑے کھا کر بھی یہ زنا سے باز نہیں آئیں گے، لوگوں کا عبرت نہیں ہوگی، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تعزیر کے طور پر ایک سال کی جلاوطنی بھی کر سکتا ہے، اس کی اس کو شرعن اجازت ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو اب دونوں پہ عمل ہوا، تو اب یہ قاضی کی مرضی ہے، ایک سال کی جلاوطنی کرے اس کی یا جلاوطنی نہ کرے، لیکن وہ جو سو کوڑے تو حد کتنی ہے؟ صرف سو کوڑے، اور تعزیر حد کا حصہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے تھے؟ حصہ ہے. ہم کہتے ہیں حصہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ مصلحت قاضی اس میں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جلاوطن نہ کیا تو لوگوں کو کوئی عبرت نہیں ہوگی، تو بطور سیاست کے وہ ایک سال کی جلاوطنی کی سزا بھی دے سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو تعزیر میں گنجائش قاضی کو ہوتی ہے، جو بھی سزا، تعزیر میں قتل کرنا بھی جائز ہے. مولانا قاضی دیکھتا ہے شہر میں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی، لوگ منع ہی نہیں ہو رہے، کوڑے لگتے ہیں، کسی کو عبرت ہی نہیں ہوتی، تو قاضی دو چار کو لٹکا بھی سکتا ہے مولانا، تاکہ سب کو عبرت ہو جائے، باز آ جائے. اور کوئی ایسا جرم ہے مولانا، لوگ باز ہی نہیں آتے، تو قاضی کیا کر سکتا ہے؟ ذرا سخت سزا بھی مطلب دے سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، لوگ ٹھیک ہو جائیں. جی نہیں نہیں دے سکتا ہے بھائی. فساد بہت بڑھ گیا ہے، کوئی ملاوٹ سے باز ہی نہیں آ رہا مولانا، ایک کو لٹکا دو ادھر بھائی، انارکلی میں لٹکا دو ایک کو، ادھر دوسری طرف لٹکا دو مولانا، دوسرے کنارے والے وہ بھی دیکھیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایسی عبرت ہو جائے گی انشاءاللہ. لاہور والے باز نہیں آتے مولانا، برائیوں سے باز نہیں آتے، انشاءاللہ آپ کی حکومت آئے، ایک دو چار کو لٹکا دیں مولانا ان جرائم پر. لوگ پیسے دبا لیتے ہیں، دوسرے کے دیتے ہی نہیں ہیں، عجیب عجیب جرائم ہیں، انسان حیران ہوتا ہے. تو ذرا عبرتناک قسم کی کوئی ایک دو چار کو سزائیں ذرا دے دو مولانا، ملاوٹ کر رہا ہے بار بار بھائی، ملاوٹ سے تو کتنا فساد، ہر چیز میں خرابی آئے گی بھائی. تو ایک آدھ کو آپ لٹکا دیں، دو کو لٹکا دیں، انشاءاللہ آپ کو قاضی بنائیں گے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ انشاءاللہ. تو یہ آپ یاد رکھیں یہ بحث بھائی، انشاءاللہ ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، مدتوں تک خیال بھی نہیں آئے گا کہ ملاوٹ کرنی ہے بھائی. طالبان نے شرعی حدود نافذ کی تھی مولانا، شرعی حدود، وہاں کے رہنے والے خود واقعات سناتے ہیں، ایسے ایسے واقعات، انسان حیران رہ جاتا ہے، حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، یہ کیسی باتیں. افغانستان ایسا علاقہ تھا کہ جس میں آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بخیریت دن میں بھی جانا مشکل ہوتا تھا، نہیں جا سکتے تھے آپ. جس کے پاس اسلحہ ہے جہاں مرضی آپ کو کھڑا کر کے لوٹ، یہ حالت تھی مولانا، یہ حالت تھی. آپ ہوٹل میں بیٹھے مثلا چائے پی رہے ہیں، ایک آدمی بڑے اطمینان سے آئے گا، کلاشن کوف لٹکائی ہوئی ہے، آپ کے پاس میز پر آ کر بیٹھ جائے گا کرسی پر، اور آپ کو کہے گا بھئی یہ اپنی گھڑی مجھے دے دو، بڑے اطمینان سے کہے گا. آپ کہیں گے اسلحہ اس کے پاس ہے، اب آپ تو رہے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں بھئی مجھ سے نہ لو مال، میں غریب آدمی ہوں. وہ فوراً بندوق اتارتا اور اس کو وہیں گولی مار دیتا. وہ کہتا بھئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بندوق مارنے لگا ہے، لو بھئی سب کچھ لے لو، مارو تو نہ مجھے. وہ کہتا نہیں، یہ تو نے انکار کیوں کیا پہلی دفعہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو نے انکار کی، تیری جرت کیسے بھی میرے سامنے انکار کرے، ختم کر دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں مولانا. لیکن پھر جب اسلامی حدود آئیں مولانا، اسلامی حدود آئیں مولانا، اسلامی سزائیں آئیں مولانا، جرمنی اور فرانس والے طالبان کو اپنے علاقے میں لے کر گئے، ان سے باقاعدہ میٹنگ کی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ آپ کے علاقے میں اتنا امن کیسے ہے، پوری دنیا میں اتنا امن نہیں ہے جتنا امن آپ کے علاقے میں ہے، ہمارے پاس جدید ترین ہیلیکاپٹر ہیں، جدید ترین پولیس ہیڈ، اس کے ہم ٹریننگ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں اور اسلحہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وائرلیس ہیں، کمپیوٹر ہیں، لیکن ہم جرائم پر نہیں قابو پا سکتے. تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ شریعت کا کمال ہے، ہمارا کیا کمال ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گاڑیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کا کمال ہے، کوئی بھی شخص اسے پتا کہ مجھے سزا ضرور ملنی اگر میں نے جرم کیا بھائی، ایسا باز آ جاتا کہ پھر جرم کا سوچتا بھی نہیں تھا. وہ افغانستان جہاں آپ ایک کلومیٹر کا سفر سکون سے، پتا نہیں ہے میں زندہ نکلوں گا اس علاقے سے یا زندہ نہیں نکلوں گا، چند کلومیٹر چلنا بھی مشکل ہوتا تھا، جب شریعت آئی مولانا اتنا امن، اتنا امن، عورت تو دن کو بھی نہیں نکل سکتی بھائی، لیکن اتنا امن ہو گیا، خود وہاں کے بڑے بڑے امیر المومنین وغیرہ اور ان لوگوں اور گورنر جو ہیں مولانا راتوں کو چکر لگا رہے ہیں، خبردار کہیں کوئی خلاف شریعت بات نظر آئے وہیں پر سزا دیتے تھے. راتوں کو مولانا ایک دیہات سے تنہا عورت نکلتی تھی، دوسرے دیہات تک جاتی تھی، ایک کلومیٹر، دو کلومیٹر، تین کلومیٹر تک، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرح میلی نظر سے آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. قندھار کے گورنر لکھتے تھے، مولانا اخباروں میں بھی آیا کہ وہ چکر لگا رہے تھے، دیکھا رات کا وقت ہے، ایک عورت جا رہی ہے، سر پہ اس نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، ایک دیہات سے دوسرے دیہات کی طرف تنہا جا رہی ہے. گورنر قندھار کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا اس طرح اکیلے رات کو جاتے ہوئے، میں نے گاڑی روکی ایک طرف اور میں سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ شکر ہے تو نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دی کہ آج وہ وقت تھا کہ دن کو بھی عورت نہیں نکل سکتی تھی، آج یہ وقت ہے کہ رات کی تاریکی میں اکیلی جا رہی ہے اور اس کو کسی کا خوف نہیں. سمجھ میں آیا بھائی یہ شریعت؟ فرانس اور جرمنی وغیرہ والوں نے باقاعدہ بلا کر لے کر جاتے تھے مولانا کہ آپ ہمیں بتائیں یہ کیسے امن آیا آپ کے علاقے میں شریعت کی سزاؤں سے، مولانا ایسا امن آتا ہے، ایسا امن کہ انسان سوچ نہیں سکتا. وہاں کے خود بتاتے ہیں رہنے والے، کہتے ہیں ایک باز نے بتایا، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک ڈاکو تھا، بڑا زبردست مشہور ڈاکو تھا بھائی، کسی کے پاس مال ہوتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں سے نکل جائے بھائی، اس کی پوری پارٹی ہوتی، ہر ایک سے لوٹ مار کرتے، سب کچھ لوٹ کے لے جاتے. بعد میں جب طالبان کا زمانہ آیا، ایک شخص کہتا ہے میں نے خود دیکھا اس ڈاکو کو، ایک شخص بڑا مال لے کر جا رہا تھا، ڈاکو دور ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور کسی سے بات کرتے ہوئے، یا غالباً اس مال والے کو ہی کہا، افسوس طالبان کا زمانہ ہے ورنہ تو اس طرح آرام سے میرے علاقے سے گزر کر نہ جاتا بھائی، کہ ضرورت نہیں تھی، اس کو پتا تھا اگر میں نے اب کچھ کیا تو میری خیر نہیں، میرا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا. تو چور چوری کرنے والا ہزار بار سوچتا تھا، اپنے ہاتھ کو دیکھتا تھا کہ پکڑا گیا تو میری خیر نہیں، میرا یہ ہاتھ جائے گا. ڈاکو ہزار بار سوچتا تھا میں نے کچھ کیا تو میرا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عجیب بھائی جی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کہاں سے بات چل رہی تھی. تو شریعت کی سزائیں تو بڑی متوسط درجے کی ہیں، تو قاضی ان سے بعض اوقات اگر سیاستن کیا کر سکتا ہے، ان پر زائد بھی دے سکتا ہے جب لوگ باز نہ آئیں بھائی. جی تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قلنا، اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں، الزانیت والزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، پس کوڑے لگاؤ تم ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، سو کوڑے. ان الکتاب، یہ قلنا کا مقولہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں کیا کہتے ہیں کہ ان الکتاب جعلا، کہ اللہ نے بنایا ہے جلد کتاب نے بنایا ہے 100 کوڑوں کو حدن للسزا، کیا بنایا ہے زنا کے لیے حد بنایا ہے، فلا یزاد علیہ تغریب حدن، تو اس پر تغریب جلاوطنی کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بطور حد کے، لقولی علیہ السلام، حضور کے اس قول کی وجہ سے، حضور کے اس قول کی وجہ سے اب جلاوطنی کوئی زیادتی ہم نہیں کریں گے، حضور کے قول میں تو زیادتی آ رہی ہے بھائی، دیکھیے کیا حضور نے فرمایا، البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام کے غیر شادی شدہ کے، غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کی سزا کیا ہے، جلد مئت 100 کوڑے ہیں، و تغریب عام اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، لیکن تو حضور کے اس قول کی وجہ سے بطور حد کے زیادتی نہیں کی جائے گی تغریب کی حد پر 100 کوڑوں پر، بل یو عمل بالخبر، بلکہ عمل کیا جائے گا خبر یعنی حدیث پر، علی وجہ ایسے طریقے پر کہ لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، فیکون الجلد حدا شرعیا بحکم الکتاب، پس کوڑے لگانا وہ حد شرعی ہوگی کس کے حکم سے، کتاب اللہ کے حکم سے، وہ تغریب مشروع، اور تغریب کیا ہوگی، مشروع ہوگی، جائز ہوگی، سیاستن ای مصلحتن، کس کی بنا پر، سیاست کی بنا پر، مصلحت کی بنا، مراد مصلحت، بحکم الخبری، کس کے حکم سے، خبر کے حکم سے، وہی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا اچھی طرح، دیکھو عجیب بات ہے بھائی، قرآن کی فصاحت و بلاغت، جہاں زنا کا ذکر آیا اللہ فرماتے ہیں الزانیت والزانی، زانیہ کو مقدم کیا، زانی مرد کے ذکر کو کیا کیا مؤخر، اور جہاں چوری کا ذکر آتا ہے وہاں ہے السارق والسارقۃ، وہاں سارق مرد کو مقدم کیا، سارقہ اور چوری کرنے والی عورت کے ذکر کو، کیوں، وجہ یہ مولانا کہ الزانیت والزانی، زنا کی، زنا کا سبب کیا ہے، شہوت ہے، اور شہوت عورتوں میں زیادہ، اس لیے یہاں پر زانیہ کو مقدم کیا، اور وہاں کا سارق، سارقہ، سارقہ چوری کے اندر جرت چاہیے مولانا، اور جرت کس میں زیادہ، مرد میں زیادہ، تو السارق وہاں سارق کو کیا کیا، مقدم کیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام، سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، چلیے